کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وحاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحاب اجمعین، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی، جب آپ نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عرض کیا، ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ، الہ واحد کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے سامنے سر فگندہ ہیں، گردن جھکانے والے ہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں. ناظرین، سورہ بقرہ سے جو آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کا تفسیری ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان آیات کے اندر تفسیری عمود یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مسلمان ہونے، مسلمان کہلانے اور مسلمان رہنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، انہیں اس زندگی کا حسن بتایا جائے جس زندگی کے اندر سب کچھ اسلام ہی ہوتا ہے، ان کے سامنے ان زندہ توانا اور متحرک کردار لائے جائے جن کی زندگیاں اسلام کی روشنی میں بسر ہوئیں، ان کے جذبوں کو ان کے لیے نمونہ بنایا جائے. قرآن حکیم فرقان مجید نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء، کیا تم پاس موجود تھے؟ ایک ایسی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت یہ چھوڑی تھی کہ تم یہودی ہو جاؤ، یا عیسائی. اس باب میں بھی یہود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت یہودی ہونے کی تھی، اور نصارہ نجران یہ کہتے تھے کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ تم عیسائی ہو جاؤ. قرآن حکیم فرقان مجید نے دونوں قوموں کو مخاطب کر کے کہا، ام کنتم شہداء، کیا تم پاس موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے؟ ناظرین یاد رہے کہ کسی چیز کو صادق تسلیم کرنے کے لیے اس چیز کا قرب ضروری ہوا کرتا ہے، اس کی پہچان ضروری ہوا کرتی ہے. اگر پہچان ہوگی تو اس کا صدق یا کذب سامنے آئے گا، اور اگر انسان بود زمانی اور بود مکانی دونوں سے دوچار ہو تو گواہی لایانی ہو جائے گی. وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کے مخاطب تھے، یعقوب علیہ السلام، تو ان سے سینکڑوں سال پہلے گزرے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا منظر انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور ان کی کتابیں بھی ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھیں جو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. قرآن حکیم فرقان مجید کا لذیذ سا جملہ جو صدق کی اور سچائی کی تسلیم کے لیے ایک خوبصورت بنیاد ہے. قرآن کا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت پاس موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی. یہاں مجھے ایک مفسر کا قول بہت دلچسپ لگا، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کے وہ لمحات جو دنیا سے رخصتی کے تھے، جب ان کی منظر کشی کی تو فرمایا حاضر یعقوب الموت، کہ موت بھی یعقوب کے پاس حاضر ہوئی. معنی یہ ہے کہ موت ادب کے ساتھ یعقوب کے پاس آئی، گویا پیغمبر نبی اور رسول کا ادب مسلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مقدس ترین ہستیاں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں. اس جملے کے اندر ادب کی بھی عکاسی ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم تو موجود نہیں تھے، لیکن وہ حکایت اب سنو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان صدق مآب سے جو وحی کے نتیجے میں حرکت کرتی ہے. کہا اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے پاس موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب کہا آپ نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ پتا چلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. قرآن حکیم نے واضح طور پر کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باقی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان سب کی حیثیت ثانوی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. گویا انسان کو اپنی زندگی میں اس جوہر کو گم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اپنی زندگی کو روشن تر بنانے کے لیے عبادت، ریاضت مقصود حیات رہنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، حدف زندگی، حدف حیات، مقصد زندگی، مقصد حیات، سراغ زندگی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، نجیب اور شریف اولاد نے اپنے والد کی تمناؤں اور آرزوؤں کے خاکے میں رنگ بھرا اور عرض کی، نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آباہ کا اور تیرے آبا کے الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ. پھر معبود کے لیے توحید کی صفت بھی بیان کی کہ اس معبود کی عبادت کریں گے جو یکو تنہا ہے، واحد و احد ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے گردن جھکانے والے ہیں. ناظرین، ایک دوسری چیز کا بھی ابلاغ یہاں چاہوں گا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے یا اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا ہے یا آپ کے آبا کا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا الہ. مفسرین نے اس کی ایک توجیہ تو یہ کی کہ یعقوب علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام فرما روا تھے مصر کے، تو وہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بلیوں، کتوں اور حیوانوں کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اور شمس و قمر کی اور ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ایک نبی کے باپ تھے اور نبی ہی کے بیٹے تھے، اور آپ جس ماحول میں تشریف فرما تھے وہ دنیاوی نعمتوں اور روحانی نعمتوں کا سنگم تھا. مصر کے اقتدار کی چابیاں دودھ مانے یعقوب کے پاس تھیں، اور نبوت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو دے رکھی تھی. تو ان نعمتوں کے ہجوم میں یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ دنیاوی اقتدار، دنیاوی نعمتیں، مادی نعمتیں، خصوصاً ملوکیت انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، اور جو کچھ گلیوں کوچوں میں ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیغمبروں کو ماننے والوں کے اندر آؤد آئے اور ان کے خاندان میں لوٹ کر آ جائے. یعقوب علیہ السلام نے اپنا فرض منصبی جانا کہ آپ جاتے جاتے دنیا سے اپنی اولاد کے سامنے برملا اس حقیقت کا اظہار کر کے جائیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، الہ واحد ہے، اور جو کچھ گلی کوچوں میں ہو رہا ہے یا اس تہذیب اور تمدن کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ نے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس کے اندر ہر چیز کا معیار ہو لیکن الہ اور معبود ماننے کا کوئی معیار نہ ہو. معیار قائم کرنا ہی دانائی ہوتی ہے. سو اولاد یعقوب نے معیار بتایا کہ ہم الہ کو تو مانتے ہی ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، ہم اس کو معبود جانتے ہی ہیں، ہم اس کے سامنے نازیہ فرسائی کریں گے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے. لیکن یعقوب کس الہ کے سامنے؟ جو تیرا الہ ہے، ابراہیم کا الہ ہے، اسماعیل کا الہ ہے اور اسحاق کا الہ ہے. الہ واحدہ، ایک الہ جو والہانہ پن ہے اس کے اندر، اور عقیدہ کا جو برملا اظہار ہے، اور جو دو ٹوک واشگاف اور واضح اظہار ہے اس جملے کے اندر. قارئین قرآن حکیم عقیدہ پر صلابت کا سبق اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور ایک دوسری توجیہ بھی مفسرین نے اس کی اور وہ بھی توجہ طلب ہے کہ ناظرین، دین کی پہچان کی ایک کسوٹی اور معیار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہر دور میں دین کی پہچان بھیجا ہوا نبی اور رسول قرار دیا، خصوصاً جس وقت خطوت نبوت کا تاج رسول اللہ علیہ السلام کے سر پر رکھا تو دین کی پہچان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو گئے. پہچان کے لیے معیار نہ ہو تو پہچان کا درس ادھورا ہوتا ہے، تلقین ادھوری ہوتی ہے. سو آپ ان آیات کے اندر نسبت کا جلوہ دیکھیں گے کہ اولاد یعقوب برملا کہہ رہی ہے تیرا الہ، تیرے آبا کا الہ، ابراہیم کا الہ، اسحاق کا معبود، اسماعیل کا معبود. اٹ مینس کہ ڈیڈیکیشن یا نسبت بری چیز نہیں ہے، دین میں نسبت ہی سب کچھ ہے. کہیں تو کہا جاتا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم کھڑے ہوں اس کو جائے نماز بنا لو. اور یہاں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور اپنے معبود ہونے کا اظہار جس آہنگ میں بیان کیا، قاری قرآن کو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سمد ہے، فرد ہے، لم یلد اس کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا محتاج ہے. لیکن اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نبیوں کی دہلیز کو چوما جائے، خصوصاً قافلہ انبیاء کے امیر اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ پر مخلصانہ حاضری دی جائے. یہی اللہ رب العالمین کی توحید کا اعتراف بھی ہے اور تسلیم و رضا کا راستہ بھی ہے. یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد نے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے جذبے کا اظہار کیا. ایک تیسری چیز بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہود اور نصارہ کی تاریخ میں بڑی الجھنے ہیں، انہوں نے بعد میں بڑے تعصبات برتے ہیں. جس وقت دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اکثر حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، تو پھر وہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان بھی تفریق کی راہیں تلاش کرنے لگے ہیں. یہاں قرآن مجید نے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق کا جو ذکر کیا، تو قارئین قرآن کو جاننا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کے تو اسماعیل علیہ السلام چچا لگتے تھے، لیکن آبا کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ باپ کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر بعض علماء نے ابراہیم علیہ السلام کا جو اب قرار دیا تو وہ عازر نہیں تاریخ قرار دیا. قرآن مجید میں اس کی نظیر موجود ہے، لیکن یہاں ہو نہ ہو اس طرح اشارہ ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بیچ میں لانا اس لیے ہو کہ قاری قرآن کو پتہ چل جائے کہ اسحاق و اسماعیل کی جو تفریق ڈالی یہود و نصارہ نے، یہ بعد کے زمانہ کی بات ہے. پہلے زمانہ میں ان قدسی ہستیوں کے نام پر کوئی تفریق، کوئی فرقہ موجود نہیں تھا. ان سب لوگوں کو خدائی اور الہامی تعلیم کا امین تصور کیا جاتا تھا. اس آہنگ اور اس اسلوب میں قرآن مجید کی یہ آیت دراصل تردید کرتی ہے ان توہمات کا جو یہود و نصارہ کی طرف سے پیدا کیے گئے. اور مجموعی طور پر آیت کا مطالعہ فائدہ یہ دیتا ہے کہ نسلیت، نسل پرستی اور عصبیت اور محض آبا پرستی اصولوں کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. دراصل قیمت اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، ایمان کی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ جملہ پڑھیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں. جملہ مستانفہ لانا دراصل زور پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. واشگاف اعلان، ہم مسلمان ہیں. دو ٹوک اعلان، ہم مسلمان ہیں. اور واضح اعلان جس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. قاری قرآن مجید کو سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مسلمان کہلانے پر کوئی سودا نہیں ہے، اور معذرت خواہانہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو فخر کے ساتھ، مسلمانوں کو شکر کے ساتھ اس بات کا والہانہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اس دعوی سے پہلے کردار بیان کرنا شاید اس حقیقت اور اس حکمت کو بیان کرنے کے لیے ہو کہ محض دعویٰ کوئی چیز نہیں ہوتا جس دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو عمل کی، تاریخ کی، نسبت کی اور روحانیت کی۔ ابراہیم و اسماعیل کے پاک اسماء اسی لیے بیان کیے گئے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید سے مسلمان ہونے کا درس لیتے ہیں انہیں کہلانا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان کا جو کیریکٹر اور کردار ہے انسانی حلقوں کے اندر، مسلمانوں کو اس کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ ایک جماعت تھی گئی گزر گئی۔ قرآن مجید کتاب عمل ہے، قرآن مجید کتاب حال ہے، قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، قرآن مجید کتاب کردار ہے۔ وہ ماضی کی حکایات اس لیے نہیں سناتا کہ لوگ حکایات میں کھو جائیں، حکایات سنانے کا معنی یہ ہے کہ کردار توانا ہو، تربیت مکمل ہو، درد اندر جوان ہو اور ادب اور اخلاق کی روشنی مسلمان کے وجود میں آئے، اس کا حال بنیاد بنے اس کے ٹھوس مستقبل کی۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ جملہ کہا کہ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ معنی تحریک عمل پیدا کرنا کہ مسلمان جو ہیں وہ عملی زندگی کے اندر وہ کوشش کریں کہ ان کے کردار و اخلاق میں چینج آئے، تبدیلی آئے اور وہ کیریکٹر پیدا ہو جس کی ایک آیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے۔ اکاؤنٹبلٹی اور اس کا دائرہ کار، آیہ کریمہ کا یہ جملہ ان حقائق کی طرف قاری قرآن کے ذہن کو لے جاتا ہے۔ ناظرین، احتساب کردار کے لیے مست ہوا کرتا ہے۔ جس قوم، جس فرد، جس تنظیم اور جس ملت میں احتساب نہ ہو اور کڑا احتساب نہ ہو، اکاؤنٹبلٹی نہ ہو، وہ قوم کبھی فائز المرام نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ احتساب ہی سے انسان کی زندگی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتی ہے، لیکن احتساب میں اس حقیقت اور ڈائریکشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کے عمل سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں۔ کہ جرم ایک کرے پھنس دوسرا جائے، کام ایک کرے اور جزا دوسرا پائے، اس جملے کے اندر بھی تعریض تھی ان قوموں کی طرف جن میں سے بعض ایسی تھیں کہ جو کہتی تھیں کہ سامری سونار کی دعوت پر جو بچھڑے کو ماضی میں ہمارے آبا و اجداد نے پوجا، بس اتنے ہی دن ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس عقیدے کے اندر بھی تھوڑی زیادتی ہے کہ جرم ماضی کے لوگ کریں اور پکڑے مستقبل کے لوگ جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جی ہمارے پیغمبر نے سولی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، گویا گناہ یہ کرتے رہیں اور کفارہ ماضی میں ادا ہو چکے۔ یہ تعلیم بھی افراط و تفریط پر مشتمل تھی۔ قرآن مجید نے ان تعلیمات کے عین درمیان رسول اللہ علیہ السلام کے سینہ پر نازل ہونے والے صحیفہ نور میں کس قدر خوبصورت اصول دیا، قاری قرآن سمجھ سکتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں۔ یعنی ہر شخص اپنے کیے ہوئے پر اللہ رب العالمین کی کچہری میں خود جواب دے ہے، اور جب پکڑ اور گرفت کا قانون یہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے. ہاں روشنیوں کی تحدید نہیں ہونی چاہیے اور خیر اور منفعت کی تحدید اور لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد جس طرح کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماں باپ آنے والوں کی اصلاح بھی چاہی, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرے تاکہ انسانی معاشرہ رحمتوں کی آماجگاہ بن جائے اور انوار کی آماجگاہ بن جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا, اور وہ کہنے لگے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارا عیسائی تم ہدایت پاؤ گے. قوموں کی جنگ میں, تفرقہ بازی میں, انتشار ذہنی کے نتیجے میں عصبیت کا شکار ہو کر یہود کہتے کہ فلا یافتہ وہی ہے جو یہودی ہو جائے, اور عیسائی کہتے کہ فلا یافتہ وہی ہے جو عیسائی ہو جائے. ان دونوں کے جھگڑوں اور انتشار عملی اور فساد ذہنی کے نتیجے میں جو ماحول بن گیا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا. محبوب آپ ان سے فرما دو کہ نہیں, ملت ابراہیم جو ہے وہ دین جو سب سے ایک طرف ہے جس میں یکسوئی ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین, ان کی زندگی کے اصول اور ان کی ذات تمام مذہب میں نقطۂ اتحاد ثابت ہو سکتی ہے. جب ابراہیم کو سب مانتے ہیں اور ان کی توانا تعلیمات اگر سب قومیں اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیں تو انتشار اور تفرقہ بازی کی ظلمت ہدایت کے اجالوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور آگے قرآن مجید نے کہا وما کان من المشرکین, وعدے دو ٹوک بات کہ ابراہیم تم مشرک نہیں تھے, یعنی اگر تم پیغمبروں کو مانتے ہو تو تمہارے عقائد میں پھر یہ شرک کی جو بو آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ شرک کو مٹانے کے لیے آئے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا نور بکھیرنے کے لیے آئے. ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ان کی حکایت کی. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں اپنا رخ پھیرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, یکسو ہو کر, اور میں مشرکین سے نہیں ہوں. ناظرین یہاں ملت ابراہیمی کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا. بیضاوی وغیرہ مفسرین نے لکھا کہ حنیفہ کون سا دین ہوتا ہے, مائلن عن الادیان کل الى الدین الحق, جس سے کوئی شخص تمام جہتوں سے کٹ کر دین حق کی طرف پھر جائے اس کو بولتے ہیں کہ یہ حنیف ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ یہ ان کا دین حنیف ہے, یعنی ابراہیم خلیل اللہ تمام جوانب سے اپنا رخ پھیر کر کے انہیں اللہ رب العالمین کی طرف رخ کر لیا تھا. ادیان اور مسالک اور مذاہب کے ہجوم میں ہونا یہ چاہیے کہ بندے سب جوانب سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف یکسو ہو جائیں. وما کان من المشرکین میں یہی درس ہے. ناظرین یہ آیات جو اس وقت آپ نے ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ سماعت فرمائی ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں, اور مسلمان ہونا صرف ہماری زندگی کا دعویٰ نہ رہے, ہمارا عمل, ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اس کی تائید کرے. اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ پیغمبروں کی ذوات قدسیہ کو ہم سمجھنے میں ٹھوکر نہ کھائیں, مخلصانہ حاضری ہو ان کی دہلیز پر, خصوصاً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے, تسلیم کرنے اور ان کا ادب بجا لانے میں بے انصافی نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ آیات سکھاتی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے